تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ آج پہنچنے میں دیر ہوئی، آپ رات کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی. کل ایک سفر سے لوٹا ہوں اور آئندہ کل دوسرا سفر تیار ہے. کاموں کا ہجوم تھا اس لیے چلنے میں دیر ہوئی، نماز راستے میں پڑھی. بہرحال جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طلب لے کر کہیں روانہ ہوتا ہے، تو اس کے روانہ ہونے کے وقت سے لے کر واپسی تک وہ سارا وقت طلب علم کی فضیلت میں گزرتا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنہ، کہ کوئی شخص جب کسی راستے پر چلتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے دین کی کوئی بات معلوم کرنا ہو، تو جتنا چلتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. تو اگر تھوڑا انتظار کی وجہ سے دیر بھی لگے تو انشاءاللہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ اس کا بھی اجر ہے. اور اصل دینے والے تو اللہ جل جلالہ ہے، کوئی انسان کیا کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ تو جب ان کی دین کی طلب لے کر کوئی بندہ نکلتا ہے تو ان کی طرف سے عطا کا عمل تو شروع ہو ہی جاتا ہے، تو کسی آدمی کے آنے نہ آنے پر موقوف نہیں. تو جب کبھی ایسا ہو تو اسے تنگ دل نہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ نوازیں گے. یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن یدخل احدکم عمله الجنہ. قالوا ولا انت یا رسول اللہ، قال ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ منہ بفضل رحمتہ. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، تم میں سے کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا عمل بھی نہیں لے جائے گا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. یعنی جنت میں لے جانے والی چیز وہ میرا عمل نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے, اس کا فضل ہے, وہ لے کر جائے گا جنت. اور بات در حقیقت یہ ہے, کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم عمل کرنے سے مکلف تو ہیں, لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل بذات خود ایسا ہے کہ جس کا حق بن جاتا ہے کہ اسے جنت ملے, جس کے بعد حق بن جائے انسان کا کہ جنت ملے. عمل کا کوئی حق نہیں بنتا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے اس چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرما دیا. غور کرو کہ عمل آدمی دنیا میں کیا کرتا ہے, نماز پڑھی, روزہ رکھا, صدقہ دیا, حج کیا, عمرہ کیا, کوئی اور دوسرے نیک کام کیے. کوئی بھی نیک کام ہو, وہ اس کی مقدار دیکھو کتنی ہے, اس کی مدت دیکھو کتنی دیر میں وہ انجام پا جاتا ہے, اور دوسری طرف جنت کی لامتناہی نعمتوں کا تصور کرو. تو عمل کتنا بھی زیادہ کرے انسان, لیکن دنیا میں جو بھی عمل کرے گا وہ متناہی ہوگا, اور جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لامتناہی ہیں. تو حقیقت میں یہ عمل جو ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ جنت کی نعمتوں کے آگے کوئی حقیقت رکھتا ہی نہیں. اس لیے یہ خیال نہ کرے کوئی شخص کہ میں نے فلاں عمل کیا لیا میرا حق بن گیا, اب اللہ میاں کو تو کرنا ہی چاہیے, وہ جنت میں ضرور داخل کرنا چاہیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ عمل بذات خود اس لائق نہیں تھا کہ اس پر اتنے عظیم اجر و ثواب کا ترتب ہوتا. یہ اللہ جل جلالہ کی نعمت اور اس کی رحمت ہے کہ وہ اس عمل کے اوپر اتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتا. اب جو فضائل کی حدیثیں آتی ہیں, ایک ایک عمل کی جو فضیلت موجود حدیث میں مروی ہے, تو ان کو دیکھو. بعض اوقات عمل چھوٹا سا نظر آتا ہے جو ایک منٹ میں, دو منٹ میں انجام پا گیا, لیکن اس پر اجر و ثواب اتنا بتایا گیا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کسی ایک عمل پر کہ جنت میں اتنی نعمتیں اس کو ملیں گی کہ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور وہ ایک نعمت ایک طرف. اس نے چھوٹے سے عمل پر جو اتنا بڑا ثواب دیا, یہ دینے والا سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور کچھ نہیں. تو یہ مقصد ہے حدیث کا کہ عمل بذات خود اس میں اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اس لائق نہیں تھا کہ اتنے بڑا بدلہ دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو ذریعہ بنا دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو لے کر جائے گی وہاں پر, یہ بتلانا مقصود. اور یہ اس لیے بتایا کہ کوئی شخص اپنے کسی عمل پر ناز نہ کرے کہ میں تو یہ کام کرتا ہوں اور یہ کام کرتا ہوں اور یہ کام کرتا ہوں, اس پر ناز نہ کرے, بلکہ بندے کا کام یہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ کرے, اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے, عمل سے نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, کہ اس کی رحمت سے امید ہے کہ اس میرے چھوٹے سے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے اور اس پر اپنے رضا مرتب فرما دیں گے. جئنا بواحت مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا, ہم تو یہ کھوٹی سی پونجی لے کر آئے ہیں, اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجئے, اور قبول فرما کر ہماری نجات فرما دیجئے. تو بندے کا کام ہے کہ وہ عمل کرے بھی, اور کرنے کے ساتھ بھروسہ اس عمل پر نہ کرے, بھروسہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کرے. یہی مفہوم ہے قرآن کریم کی آیت کا. قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے فرمایا اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے, الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, ایسے ہی نا, الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. کہ یہ آیت ہے قرآن کریم کی, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ جو کوئی عمل کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں, تو عمل کرنے کا ذکر ہے, تو کیا اس عمل سے مراد یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ کہیں اس پر عذاب نہ ہو جائے, یہ مطلب ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا. اس لیے کہ ڈرنا تو اسی وقت ہوگا نا کہ آدمی نے کوئی غلطی کر لی, کوئی گناہ کر لیا, تو اس کے بعد آدمی ڈر رہا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی, کہیں اس پر پکڑ نہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا عمل کر لیتے ہیں جو گناہ ہے, چوری وغیرہ؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, یہ معنی نہیں, بلکہ معنی یہ ہے کہ نیک عمل کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو ڈرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں. کس بات سے ڈرتے ہیں؟ اس بات سے کہ یہ عمل اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہ ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آیا پیش کرنے کے لائق بھی تھا یا نہیں تھا, اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو جا کر منہ دکھانا ہے. اگر یہ سوال ہو گیا کہ ہماری بارگاہ میں جو نماز لے کر آئے تھے وہ کیسی لے کر آئے تھے, جو روزہ رکھا تھا وہ کیسا رکھا تھا, جو صدقہ کیا تھا وہ کیسا کیا تھا, یہ اگر پوچھ لیا گیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس بات سے ڈرتے ہیں. تو حضور نے بتا دیا کہ اس میں جو تعریف کی گئی ہے, گناہ کر کے تو ڈرنا ہے ہی ہے, لیکن جو نیک عمل کرے آدمی تب بھی ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل اس میں کوئی میرے ساتھ غیر نیت شامل ہو گئی اور اس کی وجہ سے یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہ رہا. اسی لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی کا کام یہ ہے کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے, کرتا رہے اور ڈرتا رہے, عمل بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ڈر بھی رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل قبولیت کے لائق ہے کہ نہیں ہے. یہ ہے معنی الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے عجیب مقام ان کو بخشا تھا, امت کے واسطے ایک عجیب نعمت ہے. ایسے ایسے سوالات کر گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی وجہ سے علوم کے دروازے کھل گئے. ایک ایسا ہی سوال ایک مرتبہ کیا حضرت عائشہ نے کہ قرآن کریم میں نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون, کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ رات میں بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت, صبح کے وقت جب رات کو کم سوئے یعنی عبادت کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود رہے, اور صبح کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں صبح کے وقت. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, یا جی معاملہ ہے, ساری رات تو کرتے رہے عبادت اور صبح کو اٹھ کے صبح کو جب ہوئی تو استغفار کر رہے ہیں, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی استغفار کیا جاتا ہے؟ کسی گناہ کے بعد, کسی غلطی کے بعد. تو رات کو جاگنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ کوئی گناہ تو نہیں تھا کہ جس کے بعد وہ استغفار کریں؟ تو ساری رات جاگے اور صبح کو استغفار کرتے ہیں, اس کا کیا مطلب؟ کہاں سے استغفار کرتے ہیں؟ اپنے پچھلے گناہوں سے یہ کیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ استغفار کرتے ہیں اپنے رات کی عبادت سے, کہ رات کے وقت میں جو عبادت کی اے اللہ وہ آپ کے شایا نشان تو ہو نہ سکے, نہ جانے کتنی کوتاہیاں رہی, کتنی غلطیاں ہوئی, کتنی بے ادبیاں ہوئی, اے اللہ ہم ان کوتاہیوں اور غلطیوں سے آپ کے حضور استغفار کرتے ہیں. یہ معنی استغفار کے. تو جب وہ استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں ان کوتاہیوں سے تو یہ معنی ہے اس کے. حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب آدمی طاعت کا کوئی کام کرے نیک عمل کرے تو اس پر ناز کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ عرض کرے کہ اللہ یہ عمل آپ کے لائق تو تھا نہیں لیکن اللہ اب اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لی. یہ معنی ہے ابھی سارے ہوں اس کا فرون. اللہ ایک واقعہ یاد آ گیا ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب رسول اللہ تعالیٰ سرو بہت کثرت سے سنایا کرتے تھے اور بڑا سبق آموز کہ محمود غزنوی جو تھے ان کے غلام تھے ایاز اور وہ بہت ہی محبوب غلام تھے. ہر کام میں انہیں کو محمود غزنوی آگے رکھا کرتے تھے تو چونکہ بہت چہیتے تھے منہ چڑھے تھے تو اس واسطے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے دل میں رشک پیدا ہوتا تھا کہ یہ آدمی ہر وقت مقرب رہتا ہے بادشاہ کا. تو کئی مرتبہ جو وزرا تھے انہوں نے محمود غزنوی سے یہ کہا بھی کہ آپ نے اس غلام کو منہ چڑھا رکھا ہے اور بڑے بڑے وزرا عمرا ان کو خاطر میں نہیں لاتے اور اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے. محمود غزنوی خاموش ہو گئے لیکن ایک روز دربار میں سارے وزرا عمرا جمع تھے ایاز بھی تھا تو انہوں نے دکھانا چاہا کہ ایاز کیا چیز ہے. تو سامنے ایک ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ایک کورا رکھا ہوا تھا یا پیالہ تھا شاید ہیرے جواہرات کا پیالہ تھا وہ رکھا ہوا تھا. تو جو اپنا سب سے بڑا وزیر تھا اس سے کہا کہ بھائی یہ پیالہ رکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کے پٹاخ کے توڑ دو اس کو. تو وہ وزیر آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ حضرت جہاں پناہ یہ تو بڑا قیمتی ہے آپ کی حکومت کی بڑی زبردست نشانی ہے اور اس کو نہ بڑھا کر اس کو نہ توڑیے. خیر محمود غزنوی نے دوسرے سے کہا کہ بھائی تم توڑ دو. وہ کھڑا ہوا اس نے بھی یہی معذرت پیش کی کہ حضرت یہ آپ کا جو یہ بڑی قیمتی چیز ہے اس کو ہماری رائے نہیں کہ آپ توڑیں اس کو براہ کرم رہنے دیں. اسی طرح ایاز بیٹھا ہوا تھا ایاز سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ پیالہ رکھا ہے توڑ دو اس کو. اس نے ہاتھ میں اٹھایا اور لے کے زمین میں پٹک کے مار دیا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. جب سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو محمود غزنوی نے ایاز سے کہا کہ یہ کیا حرکت کی تم نے یہ پیالہ اتنا قیمتی پیالہ جس میں جواہرات جڑے ہوئے ہیرے لگے ہوئے اور یہ اتنے سارے دیکھو آخر لوگ سمجھدار لوگ ان سے کہا گیا ان کی ضرورت نہیں ہوئی توڑنے کی اور تم نے ایک آم کے اندر توڑ دیا اس کو. اتنی عقل تمہیں نہ آئی کہ آگے جتنے یہ سب بیوقوف تھے جنہوں نے جو توڑنے سے انکار کر رہے تھے کیوں توڑا. تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ جہاں اپنا مجھ سے غلطی ہو گئی. کیوں ہوئی غلطی یہ غلطی کیوں سر گئی. کہنے لگا کہ بس مجھے خیال یہ آیا کہ یہ پیالہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا آپ کا حکم قیمتی ہے. پیالے ایسے ہزار ٹوٹ جائیں لیکن آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. اس واسطے میں نے یہ خیال کر کے توڑ دیا لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں کیا تو میرے سے غلطی ہوئی معاف کر دیجیے. تو حضرت ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو پہلے تو حکم کی یہ عظمت کہ بھائی اور ساری چیز ٹوٹ سکتی ہے لیکن میرے آقا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور جب آقا نے ڈانٹنا شروع کیا کہ اس جذبے کے باوجود تم نے توڑا تو غلطی کی تو کوئی تعویل فوراً پیش نہیں کی پہلے جملہ یہ کہا دیجیے غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. فرمایا کہ جب ایاز اپنے آقا کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو بھائی ایک بندہ اللہ کا بندہ وہ اس کو کسی بات کا حکم دے اور وہ توڑے اس کو اس کے اوپر عمل نہ کرے کیسی غیرت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے اور بندہ توڑ دے ایک طرف تو یہ اور دوسری طرف حکم کی تعمیل میں اتنا بڑا اقدام کیا لیکن اس کے باوجود ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ جی غلطی ہو گئی. یہ ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، کیا آخر میں استغفار کر رہے ہیں. تو کتنا ہی بڑا عمل انسان کو توفیق ہو جائے اس پر ناز کا محل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کے درخواست کرے کہ اللہ یہ ہے تو اس قابل نہیں، لیکن آپ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیجیے. لہذا حدیث میں جو فرمایا کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا، اس کے معنی یہ ہے کہ عمل پر ناز نہ کرے انسان، ناز نہ کرے، بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے. لیکن اس سے معنی نہیں کچھ ہم یہ سوچنے لگے بھائی جب عمل لے کے نہیں جائے گا تو عمل کرنے سے حاصل کیا. جب عمل جنت میں لے کے نہیں جائے گا تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا؟ چھوڑو نماز بھی، روزہ بھی، حج زکات بھی، اور بس رحمت کی دعا کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ رحمت اپنی نازل فرما دیجئے، جنت میں داخل فرما دیجئے. تو یہ بات درست نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مورد بنانے کے لیے کچھ قاعدے بنا دیے ہیں. جو آدمی ان قاعدوں پر چلے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر متوجہ ہوگی، اور ان قاعدوں پر چلے بغیر آدمی رحمت کی دعا کرتا رہے تو یہ بات صحیح نہیں. اس واسطے کہ رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی بتا دیا، طریقہ راستہ یہی ہے اس رحمت کو حاصل کرنے کا. نماز بھی پڑھنی ہوگی، روزہ بھی رکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی بھی کرنی ہوگی، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. اسی واسطے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عمل کے بغیر نجات کی امید باندھے ہوئے ہے، عمل کچھ ہی نہیں کر رہا اور نجات کی امید باندھے ہوئے ہے کہ عمل کر نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ کے وہ سوچتا ہے کہ جنت میں چلا جاؤں گا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور جو شخص اپنے عمل کے بارے میں یہ تکیہ کیے ہوئے ہے کہ یہ عمل مجھے جنت میں لے جائے گا، وہ شخص بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. حقیقت میں نہ عمل کے بغیر جائے گا نہ عمل کے سہارے عمل کے تکیے سے جائے گا. عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، اس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا جنت میں. اس واسطے عمل بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ تکیہ بھی اس عمل کے اوپر نہ ہو، اللہ جل جلالہ کی رحمت پر ہو. یہ بڑی نازک بات ہے اور بڑی قیمتی بات. اگر یہ بات ذہن میں رہے تو بہت سے رذائل کی جڑ کٹ جاتی ہے. جب آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم نے بڑا زبردست تیر مار لیا، بڑا عمل کر لیا، اس کی وجہ سے انسان کو عجب میں مبتلا کر دیتا ہے، خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے. میں تو بڑا نیک ہو گیا، بڑا متقی ہو گیا، بڑا عبادت گزار ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، دوسروں سے اونچا سمجھنے لگتا ہے. اور جہاں یہ تکبر اور عجب آیا وہ سارے اعمال کو اکارت کر ڈالتا ہے اور اس کی وجہ سے سارے آنکھیا دھرا یہ دھرے پر پانی پھر جاتا ہے. تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا طریقہ یہ بتا دیا کہ عمل کرو ضرور، بغیر عمل کے کوئی نجات نہیں ہو سکتی، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ بھروسہ عمل پر نہ ہو بلکہ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہو. یہ آدمی کرتا رہے تو انشاءاللہ ہر طرح کی شیطان کے مکر سے، اس کے قید سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اللہ کیا بات ہے بھائی، آواز نہیں آواز آ رہی ہے؟ یہ کھڑا ہوا. تو خلاصہ دو جملوں میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے. البتہ اس کے اوپر ایک اضافہ اور کر دوں، وہ ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالی سرہ کے ذوق کی بات ہے. وہ یہ کہ بے شک تکیہ عمل پر نہ کرے، اللہ کی رحمت پر کرے، لیکن عمل کی ناقدری بھی نہ کرے. عمل کی ناقدری بھی نہ کرے کہ اس عمل کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نمازیں کیا ہیں, ہم تو ٹکریں مارتے ہیں, ڈٹے ہیں کہ نہیں. تو یہ ہمارے حضرت کا ذوق یہ تھا, وہ فرماتے تھے کہ یہ لفظ اچھی بات نہیں, نمازوں کو ٹکریں مارنے سے تعبیر کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں. ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں توفیق دی اس عمل کی, تو اس کی قدر کرو, اللہ کی توفیق پر شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرما دی. کتنے ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں, اس واسطے اس کی توفیق پر شکر ادا کرو, اپنی کوتاہی پر استغفار کرو, تکیہ اس پر نہ کرو, اللہ کی رحمت پر کرو. تو اس واسطے یہ نہیں کہ کہہ دو کہ بھائی ہم کیا ہیں اور ہمارے عمل کی تحقیر کرتے ہوئے تواضع کے عنوان سے لوگ عمل کی تحقیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو آ کے کہنے لگے کہ حضرت کیا کروں, نماز بھی ایسی ہے, روزہ بھی ایسا ہی ہے, سب ایسے واحیات معلوم ہوتے ہیں, اس واسطے کہ نماز میں جب سجدہ بھی کرتا ہوں تو اس سجدے کے اندر بھی گندے وندے خیالات آتے رہتے ہیں, تو یہ گندا سجدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ سجدہ بھی منافقت معلوم ہوتا ہے, اس واسطے کہ سجدہ کر رہا ہوں اور دماغ میں خیالات ہیں گندے نجس ناپاک, تو اس واسطے یہ نماز بھی اپنی بے حقی قطع نظر آتی ہے, اس میں جانے کیسے نفسانی شیوانی خیالات آتے رہتے ہیں. تو ہمارے حضرت فرمانے لگے, میں نے ان سے کہا کہ بھئی تم جو گندا سجدہ کرتے ہو جس میں نفسانی شیوانی خیالات بہت آتے ہیں, تو ایسا کرو یہ اللہ تعالیٰ کے لائق تو ہے نہیں یہ سجدہ, تو ایسا کرو یہ گندا سجدہ مجھے کرو, یہ اللہ تعالیٰ کے لائق تو ہے نہیں تو یہ گندا سجدہ مجھے کرو. انہیں حضرت یہ کیا بات آپ نے سمجھ, نہیں جب جب اللہ کے لائق نہیں ہے گندا ہے تو گندا مجھے ہی کرو. چلو نہیں جی آپ کو تو نہیں کر سکتا, کہا کہ اگر یہ سجدہ مجھے نہیں کر سکتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی ذات کے لیے ہے, وہ اسی پیشانی اسی کے آگے جھکے گی, کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی, لہذا سجدہ تو اسی ذات کے لیے ہے. خیالات جو بیچ میں آ گئے ہیں یہ خیالات گندے ناپاک یہ بے شک غلطی یہ ہے, اس پر کر لو استغفار, اور یہی مانا ہے امر ساری عمر استغفرون کے, کہ نماز کے بعد کر لو استغفار کہ اللہ جو سجدہ کیا تھا جو نماز پڑھی تھی وہ آپ کے شایع نشان نہیں تھی, اے اللہ اس پر استغفار کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما توب, اور ان کا وعدہ ہے کہ جب استغفار کر لو گے تو انشاءاللہ تمہارے اس عمل کو اس گندگی سے پاک کر دیں. اس واسطے ناقدری بھی نہ کرو اور ڈرتے بھی رہو. تو اس واسطے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے یہ اس میں بہت ساری متضاد چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر کے چلنا پڑتا ہے, اور کہتے ہیں عارف جامع ازداد ہوتا ہے, تو اس کے اندر بہت ساری ضد وضاحت جمع ہوتی ہیں. عمل کی تحقیر بھی نہ کرو, اس پر تکیہ بھی نہ کرو, اس پر بھروسہ بھی مت کرو, اس کے اوپر وجہ سے ناز بھی نہ کرو, اور بھروسہ اللہ کی رحمت پر کرو. لیکن اگر آدمی لگا رہے اور یہ باتیں سمجھ لے تو سمجھنے کے بعد ہر چیز اپنے اپنے محل پر ٹھیک بیٹھتی چلی جاتی ہے اور کوئی ضد اجتماعی زدین وغیرہ پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ملتی ہے یہ بزرگوں کی صحبت سے, بزرگوں کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی کہ وہ عمل بھی ترک بھی نہ کرے, تحقیر بھی نہ کرے اور تکیہ بھی نہ کرے. کوئی ایسی مشکل بات تو نہیں ہے, تکیہ بھی نہ کرے, تکیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کرتا رہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. لا الہ الا اللہ. آگے حدیث ہے, یہ ابن ماجہ میں مروی ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو روایت فرماتے ہیں, اور بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کر رہے تھے, میں بھی آپ کے ساتھ طواف میں شامل تھا. تو آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھ کر پہلے تو یہ جملے ارشاد فرمایا کہ ما اعظم کا و ما اعظم حرمتک، کہ اے بیت اللہ تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے. یہ جملے پہلے ارشاد فرمائے کعبے کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے کعبے، اے بیت اللہ تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے. پہلے یہ فرمایا. پھر جملہ دوسرا ارشاد فرمایا اور وہ یہ کہ والذی بنفسی بیدہ لحرمت المؤمن اعظم حرمتا منک مالہ ودمہ وان یظن بہ
تاہوں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر قسم نہ بھی کھائیں تو کوئی بات غلط نکل سکتی ہے؟ ممکن نہیں. اور پھر جگہ بھی کون سی؟ حرم. اور بیت اللہ کے طواف کے دوران بات ارشاد فرما رہے ہیں، پھر اس پر سے قسم بھی کھائی، تو کتنی تاکید والی بات ہوگی. تو فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مومن کی حرمت اے بیت اللہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. مومن کی حرمت اے بیت اللہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. اس کے مال کی حرمت، اس کے خون کی حرمت، اور اس بات کی حرمت کہ اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کی جائے، اس کے بارے میں کوئی گمان نہ کیا جائے سوائے بھلائی کے گمان. یہ سنایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کعبے کی حرمت ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان، جس کے سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، جو کعبے کی حرمت اور اس کی عظمت میں ادنا بھی شک کرے. پہلے تو اس کی حرمت کا اعلان کیا اور پھر فرمایا کہ مومن کے مال کی حرمت، اس کی جان کی حرمت، اس کی آبرو کی حرمت وہ کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. کیا مانا؟ ذرا تصور کرو، الیعوذ باللہ، اگر آج کوئی شخص، کوئی بدتینت کعبہ شریف کے اوپر حملہ کرے یا اس کو الیعوذ باللہ منہدم کرنے، شہید کرنے کی کوشش کرے، تو کوئی ہے متنفس مسلمان جو اس عمل کو برداشت کر سکے؟ لوگ جانیں قربان کر دیں گے مگر کعبے کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسی اس کی حرمت ہے اس سے زیادہ حرمت مومن کے جان کی، اس کے مال کی، اس کی آبرو کی ہے. جس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کسی کی جان لے انسان یا اس کو تکلیف پہنچائے اس کی جان کو، یا اس کا مال نہ حق کھائے، یا اس کی آبرو پر حملہ کرے، غیبت کرے، اس کے ساتھ بدگمانی کرے، تو ایسا ہے جیسا کہ الاعوذ باللہ کسی شخص نے کعبے کو ڈھا دیا ہو،
بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین. اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے حقوق اور بندوں کی حرمت اتنی بڑی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حقوق میں معاف کر دوں گا توبہ اور استغفار سے، لیکن بندوں کے حق اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے یا اس کی تلافی نہ کر دی جائے. اتنی حرمت ہے. تو ذرا تصور کرو کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے یا اس کے بارے میں اس کی توہین کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے اور اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے بلا وجہ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کعبے کو ڈھانے سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے. لیکن افسوس کہ آج ہم لوگوں نے ان تمام کاموں کو شیر مادر سمجھ رکھا ہے. معاشرہ بھرا ہوا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے، بظاہر عبادت گزار، نماز روزے کے پابند، سب سے اول کے حاضر باش، وہ بھی جہاں بندوں کے حقوق کا سوال آتا ہے تو وہاں پھسل جاتے ہیں. مجلسیں غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں، لوگوں کے ساتھ بدگمانی کا سلوک کیا جاتا ہے، لوگوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کی جاتی، ان کے مال کا احترام نہیں، وعدے کے خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، امانتوں میں خیانت ہوتی ہے، غیبتوں کا ارتکاب ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور خیال بھی نہیں گزرتا کہ ہم کعبے کو روز دھا رہے ہیں علیحدہ باللہ. تو بھائی یہ بڑے ہی ڈرنے والی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی، ڈرنے والی حدیث ہے. اسی واسطے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہ جتنے انسان یعنی یہ تو خیر کوئی ساز و نادری کرتا ہوگا نا کہ کسی مومن کو قتل کر دے یا اس کو جان بوجھ کر اس کا مال غصب کر لے، چوری کر لے، لیکن جو آبرو پر حملے والی بات ہے وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے شریف لوگ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ عمل زیادہ تر سرزد ہوتا ہے اس زبان سے. زبان کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، جھوٹ اس سے ہوتا ہے، غیبت اس سے ہوتی ہے، آبرو ریزی اس سے ہوتی ہے، خدا جانے کتنے گناہ سے سرزد ہوتے ہیں. اسی واسطے ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی اپنی اصلاح کے لیے چلے تو پہلے اسباق جو اس کو دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک سبق ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور کم بولنا. جتنا زیادہ بولنے کی عادت ہوگی اتنا ہی بے احتیاطی ہوگی، کبھی غیبت منہ سے نکل جائے گی، کبھی جھوٹ نکل جائے گا، کبھی کوئی کلمہ ایسا نکل جائے گا جس سے کسی کا حق فوت ہوگا. اس واسطے فرمایا کہ تقلیل کلام، بات چیت کم کرنے کی کم مجاہدہ کرو، زبان کو حتی الامکان کم استعمال کرو، اور استعمال کرو تو سوچ کر کرو، پہلے بات کو تولو بعد میں بولو. بزرگوں نے کہا کہ پہلے تولو بعد میں بولو، یہ نہ ہو کہ زبان ہے کہ کینچی کی طرح چل رہی ہے، بے دھڑک چل رہی ہے، جو منہ میں آیا کہہ گئے، جو لفظ زبان سے ذہن میں آ گیا نکال دیا، تو اس کے نتیجے میں سارے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے والی سب سے زیادہ خطرناک چیز انسان کی زبان ہے، جس کی بدولت اس کو اوندھے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. یہ زبان ہے، اللہ نے یہ زبان ایسی چیز بنائی ہے کہ ہے تو چھوٹا سا ایک عضو گوشت، ایک لوتھڑا گوشت کا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ اگر چاہو تو اس کے ذریعے جنت کے خزانے اکٹھے کر لو. ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 70 برس کا کفر ختم ہو گیا زبان کی ایک حرکت سے. اور ایک مرتبہ منہ سے کہہ دیا سبحان اللہ والحمدللہ، حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کا کلمہ انسان کی میزان عمل کو بھر دیتا ہے. تو ایک چھوٹا سا کلمہ سبحان اللہ ذرا سا کہا اور اس سے میزان عمل بھر گئی. ایک کلمہ کسی
مصیبت زدہ کو آپ نے ہمدردی کا کلمہ کہہ دیا جس کے اس کے زخموں پر مرہم رکھا گیا. چھوٹا سا کلمہ تھا لیکن اس کے اوپر اجر و ثواب اتنا عظیم ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. چاہو تو جنت کے خزانے بھر لو اس سے جنت زبان کے ذریعے, اور چاہو غلط استعمال کرو تو یہ تمہیں العیاذ باللہ جہنم میں اوندھا جا کے گرا دے. حدیث کے الفاظ کے مطابق کہ بے دھڑک استعمال کر رہا ہے, جو چاہو منہ سے بول دیا. تو زبان کو عادت ڈالنی ہے اس بات کی کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے. بے تحقیق باتیں معاشرے میں پھیل گئی ہیں, سنی سنائی ایسی بات کہیں سے ایسی کان میں پڑ گئی, آگے چلتی کر دی بغیر تحقیق سے. آج معاشرے میں یہ مرض عام ہو چکا, اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بئس مطیت الکذب قال الناس, کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں. ان بعض لوگ جو ہیں جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کیسا ہو. اب وہ بظاہر تو جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ کام کیا لیکن اس کے نتیجے میں ایک غلط بات پھیلانے کا ذریعہ بن گئے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات کہیں سے سن لی اس کو آگے چلا دیا بغیر تحقیق. یہ سارے گناہ ہیں اور یہ سب دین کا حصہ ہیں یہ سارے احکام. آج ہم نے جب بار بار آپ حضرات سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے دین نام رکھ لیا صرف نماز روزے کا اور تسبیحات کا اور ذکر کا, لیکن یہ جتنا یہ باب ہے معاشرت کا اور معاملات کا اور اخلاق کا, اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. جو چاہا وہ میں آ کے کہہ گئے. تو یہ بات جو ہے یہ بڑی ہی خطرناک ہے. الحمد للہ استغفر اللہ. ابھی ایک دو روز پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس, بے وقت پہنچ گئے بغیر کچھ, یعنی نہ کوئی پہلے سے پوچھا کہ بھائی کس وقت آنا چاہیے, بالکل بے وقت. خیر میں نے ان کو کچھ سمجھایا کہ بھائی جب کسی, یہ بھی آداب میں ہے کہ کہیں جائے آدمی سے وقت معلوم کر لینا چاہیے, نرمی سے سمجھایا. تو وہ کہنے لگے جی ہم جی ایک ہفتے سے ٹرائی کر رہے تھے آپ سے ملنے کی. تو میں نے کہا ایک ہفتے سے کیا ٹرائی کر رہے تھے, کچھ آپ نے کچھ معلومات حاصل کرنی شروع کی تھی یا تشریف لائے تھے یا ٹیلی فون کیا تھا, کیا کیا تھا؟ ایک ہفتے سے ٹرائی کر رہے تھے. کیا ٹرائی کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے جی ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے, آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ان سے ملنے کے لیے جانا ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھو یہ جملہ جو آپ نے کہا کہ ایک ہفتے سے ٹرائی کر رہے تھے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہفتے سے آپ مسلسل اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کہیں سے وقت مل جائے, ٹیلی فون کر رہا ہے ٹیلی فون نہیں ملتا, آتے ہیں تو ملاقات نہیں ہوتی, کوئی بتاتا نہیں, یہ سب مفہوم ہوتا ہے اس کا. اور آپ کہتے ہیں ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے, اس کو ٹرائی کرنا تو نہیں کہتے. تو یہ جو لفظ آپ نے استعمال کر لیا کہ ایک لمحے میں کہ ہم ایک ہفتے سے ٹرائی کر رہے تھے, یہ غلط بیانی ہوئی, یہ واقعے کے خلاف بات ہوئی, اور یہ بھی درحقیقت غلط بیانی ہونے کی وجہ سے جھوٹ میں داخل ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور ایک لفظ ایک جملے میں ایک میں آپ بے احتیاطی, حالانکہ بڑے یعنی بظاہر نمازی پرہیزگار آدمی تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ صرف نماز روزے کی بات نہیں ہے, زبان سے جو لفظ نکال رہا ہے اس دیکھو کہ وہ لفظ صحیح نکال رہا ہے کہ غلط, اور اس سے غلط بیانی تو نہیں ہو رہی, واقعے کے خلاف تو نہیں ہو رہا, اور اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. یہ سب دین کا حصہ ہے مگر ہم لوگوں نے دین کو محدود کر دیا ہے چھوٹے سے دائرے کے اندر, اسی میں بس گھومتے رہتے ہیں. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے, اس کے جان کی بھی مال کی بھی آبرو کی بھی. تو بھائی جب کسی بھی شخص سے معاملہ پڑے تو اس سے بہت ڈرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ذات سے اس کو تکلیف پہنچ جائے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, شعر پڑھا کرتے تھے کہ تمام عمر اسی اہتمام میں گزری, تمام عمر اسی اہتمام میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو, تو میری وجہ سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ اگر خیال رکھ لیا, اس کی فکر اپنے دل میں پیدا کر لی, تو انشاءاللہ اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اوپر عمل ہو جائے گا اور گناہوں سے بچ جاؤ گے. اس کی فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو فکر نہیں ہے, اس فکر پیدا نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلطیاں گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس کی فکر عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ. لا الہ الا اللہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6378131.